اس عمل کو روک دیتے ہیں جو انسانوں کو ہدایت کی طرف لانے کا سبب بنتا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیے نا کہ ہمارے ہاں اسلام میں مولوی کا یا پیر کا یا امیر کا یا حاکم کا یہ تصور ایک یا مولوی کہہ رہے ہیں استاد کہہ رہے ہیں یا پیر کہہ رہے ہیں یا بادشاہ کہہ رہے ہیں یا امام کہہ رہے ہیں یہ سارے اوصاف ایک ہستی کے ہیں. اور جہاں جہاں کوئی آپ کا دینی پیشوا ہے ابتدائے اسلام میں آپ دیکھ لیں کہ حضور قلم کی اجازت طیبہ میں سب سے بڑی مسجد کے خطیب آپ ہیں, معلم آپ ہیں, قاضی و مفتی آپ ہیں, امام آپ ہیں, پیر آپ ہیں. خلفاء راشدین کی عید میں دیکھ لیں, خلفاء راشدین ہی بہت بڑے حکمران بھی ہیں اور وہی ساری امت کے پیر بھی ہیں اور وہی ساری امت کے مفتی بھی بڑے ہیں اور ساری امت کے وہی سب سے بڑے عالم بھی ہیں. پھر جس جس شہر میں جس جس علاقے میں جہاں کوئی دینی اعتبار کے ساتھ بلند آدمی ہے, دنیوی اعتبار سے بھی ہوگا اور مرتبہ اسی کے پاس ہے, وہی گورنر بھی ہے, وہی سالار بھی ہے اور وہی اس کو پہلا ذوق تو تب پہنچا جب حکومت ہمارے ہاں مستقل موروثی ہو گئی تو باپ کے بعد بیٹا ہر حال میں حکمران بنے گا خواہ وہ کیسا بھی ہے. جس سے سیاست اور اقتدار اس کے لیے دینداری جو تھی وہ شرط نہ رہی, اس کے لیے وراثت شرط ہو گئی. سیاسی طور پر قوم اقتدار کا واحد ہے, نسلی طور پر, نسبی طور پر, لیکن عہدے جو تھے ان کے لیے دیانت, امانت, علمی مرتبہ جو ہے یہ شرط رہا. پر کیا بہت دور نیچے تک آ جائیں تو یہاں اس بات کو سر صغیر میں بھی آپ کو مغلوں کے عہد میں بھی جو ان کے جرنیل یا خاندان ملیں گے وہ سارے دینی عالم کے وزیر یا کوئی بھی قابل ذکر عہدے کے عمرا جو ملیں گے تو وہ دیکھ لیجئے وہ سارے دینی عالم بھی ہوں گے اور ان کے مناسب امور سلطنت میں بھی ہوں. حتیٰ کہ اس کا اثر ہمیں سکھوں کی حکومت میں بھی ملتا ہے کہ رنجیت سنگھ کے جو مسلمان وزیر ایک دو تھے وہ بھی مولوی طائف کے مذہبی آدمی تھے, تھا وہ کسی سکے سے تھے لیکن تھے مولوی. اسی طرح اس دور میں جب تفسیریں لکھی گئی مختلف زبانوں میں, آزمائے تفسیر کو آپ دیکھیں, جب اجتہاد کر کے مختلف راستے متعین کیے گئے, فقہی تو ایم آئی فقہ میں دیکھتے ہیں, آزمائے حدیث کو دیکھیں, ان میں آپ کو کوئی بھی پیشہ ور آدمی نظر نہیں آتا. سارے مزدوری کرتے ہیں, دکانداری کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں اور اس سے اپنی ضروریات پوری کر کے ادھر سے وقت بچا کر دینی خدمت بھی کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں یہ تصور ہی ختم ہو چکا ہے کہ کوئی شخص دین کا کام بھی کرے اور وہ کھانے کے لیے بھی کچھ کمائے, یہ تصور اس طرح سے ختم ہو چکا ہے. اگر دین کے کسی نے چند حروف بھی بتانے ہیں بچوں کو تو اس کا اور اس کے سارے خاندان کا بوجھ جو ہے وہ قوم کے سر ہے. درخواست بھی نیچے لینی ہے, انہیں سے کھانا پینا بھی ہے, انہیں سے پیسے لینے ہیں, انہیں سے جملہ لینا ہے, تنخواہ کچھ اگر کم ہے تو وہ کچھ رسومات ایجاد کرے گا، کچھ کیا بھی بنائے گا، باہر بھی بنائے گا، کچھ ختم قرآن پہ مٹھائی بانٹنے کی تجویز قدم پیش کرے گا، کوئی ہر پارے کی ختم پر کچھ پیش کرنے کی استاد کے لیے کپڑوں کا جوڑا پیش، اس طرح کی وہ مختلف تقریبات اور مختلف ترغیبات اور مختلف چیزیں، پھر سب کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ان کا ماحصل ایک فرد واحد کو پیسے پہنچانا یا اس تک کھانے پینے کی چیزوں کو پہنچانا یا اس کی ضروریات کو پورا کرنا، جس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، کیونکہ ہم سب اپنے آپ کو اپنی اولاد کو افسر بنانا چاہتے ہیں، حاکم بنانا چاہتے ہیں، ہم سب اپنے اولاد کو بہت دور دور تک لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ کوئی دین سیکھ جائے اور دین پر کام بھی کرے، چاہیے یہ کہ دنیا کی علوم پڑھے، افسر بنے، حاکم بنے، لیکن دین کو چھوڑ کر نہیں، دین بھی سیکھیں اور دنیاوی علوم بھی پڑھیں، اور بہت بڑے تاجر بنے، بہت بڑے حاکم بنے، لیکن انہیں دین بھی آتا ہو، دین کی سمجھ بھی ہو، دین کی خدمت کرنے کی اہلیت بھی ہو، دین کا کام بھی کر سکیں، وہ جو کچھ بھی بنے کم از کم مسلمان تو رہیں، اسلام تو مقدم ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اسلام تو ثانوی درجہ دے دیا ہے، سکھانے والوں کا پیشہ ہے، پروفیشن ہے، پروفیشن میں نگاہ اپنے پیشے پہ رہتی ہے، اس طرح سے باتیں گڑمٹ ہوتی رہتی ہیں، بتانے والے کی نگاہ جیب پر ہوتی ہے، سننے والا بھی جان چھڑانے کے موڈ میں ہوتا ہے، اس طرح سے باتیں گڑمٹ ہوتی رہتی ہیں، پھر انبیاء کی تعلیمات مصف ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ رواج اور رسومات جو ہوتے ہیں وہ دین کا درجہ پا لیتے ہیں، اور پھر مصیبت یہ بن جاتی ہے کہ اسلام سے ایک ہماگیر مذہب ہے جو روح زمین پر بیک وقت نافذ العمل ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو اس گاؤں میں اور اسلام ہے، اگلے میں ایک اور اسلام ہے، اس سے اگلے میں ایک اور اسلام ہے، اس سے اگلے میں اسلام کا معیار کچھ اور ہے، اس سے آگے جائیں تو اسلام کا معیار کچھ اور ہے، وہاں کی رسومات کچھ اور ہے، اگر آپ وہ نہیں کرتے تو باقی سارا کچھ کرتے رہے وہ آپ کو مسلمان نہیں مانیں گے، آپ کلمہ پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن اٹھائے رہیں، آپ شہادت دیتے رہیں، اقرار کرتے رہیں، سب کچھ ہوتا رہے، لیکن وہ چند رسومات جو آپ تک پہنچی نہیں آپ کیسے کریں گے، اسے پاس علاقے کے چند لوگوں نے ایجاد کیے، آپ ان سے واقع بھی نہیں ہیں، کریں گے کیا؟ اور یہ تماشا اس وقت بنتا ہے جب ہم جیسے لوگ جو ساری دنیا کرتے ہیں، ہم سب جاتے ہیں کسی جنازے میں، کسی نکاح میں، کسی ایسی تقریب میں، تو ہمیں تو کوئی آتا جاتا نہیں ہوتا، ہمارے سامنے تو اسی جانا سمپل سا کام ہوتا ہے جو مصنون طریقہ ہے جنازے کا یا نکاح کا، تو ہم تو کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو پیچھے بڑا شور رکھتا ہے کہ جناب نہیں وہ کیا کرتی ہے، کیوں نہیں وہ ہوا بھی کیا ہوا، پتہ نہیں یہ کس مطلب کا نکاح تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی آدمیوں نے یا مقامی لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت اس میں اتنی رسومات جاری کر رکھی ہیں، ان رسومات کو اتنی اہمیت دی گئی ہوتی ہے کہ جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا عام نہیں ہوتا جتنا وہ رواج عام ہوتا ہے، آپ عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی کی تعلیم پر، لیکن لوگوں کی نگاہ میں اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی جتنی ان رسومات کی ہوتی، تو یہاں رب جلیل نے سب سے پہلے اسی مرض کو پکڑایا، فرمایا روزے حشر میں لوگوں کی تقدیم ہی یہ کروں گا کہ کون آدمی کس نبی کے زمانے میں مکلف ہے، اس طرح سے لوگوں کو تقسیم کر دوں گا، پھر ہر نبی کو حاضر کر کے یجم اور رسل تمام انبیاء اور رسل کو جمع کر دوں گا، سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کے زمانے کے لوگ موجود ہیں جن لوگوں پر آپ کو ماننا فرض تھا وہ سب موجود ہیں. اب فرمائیے ماذا اجبتم, ان لوگوں نے آپ کی تعلیمات کا کیا جواب دیا, کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ نبی پھر اللہ کے نبی, اب وہ چاہیں تو ہم نے جتنی خرافات جمع کر رکھی ہیں ان کی فہرست بنا کر پیش کر دیں کہ خدا یہ بھی انہوں نے خودی یاد کی, یہ بھی انہوں نے خودی یاد کی, یہ بھی انہوں نے خودی ہونا بھی یہی ہے بلافت. لیکن نبی بڑی سادہ سی بات کہہ کر جان بچائیں گے, وہ کہہ دیں گے قالوا لا علم لنا, خدایا ہمارا ہمیں کیا خبر, ہم تو ظاہر پر ہی حکم دے سکتے آگے, ہم نے کسی کو دیکھا بھی تو ظاہر سے دیکھا, کسی کو تسلیم کیا تو ظاہر سے کیا, کسی کی دشمنی سمجھی تو ظاہر سے سمجھی, کسی کو اپنا اطاعت کار پایا تو ظاہر سے پایا, جبکہ تو اس کے باطن تک سے واقف ہے تو تیرے سامنے ہم کیا عرض کریں گے؟ اتنا جانتا اللہ کو غیوب, تو تو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور دیگر کو بھی جانتا ہے. غرض یہ ہوگی کہ ہم اگر نجات یافتگان کی فہرست پیش کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر نجات یافتگان کو ہم نے چھوڑ دیا. تو نبی وہاں بھی چکر فرمائیں ہماری وجہ سے کوئی رہ نہ جائے, ہماری وجہ سے مارا نہ جائے کوئی, لیکن جب تک کوئی پھر یہ اس ثبوت کو نہ پہنچے کہ اس کی اصل جو ہے وہ نبی کا حکم ہے, تب تک وہ پھر سزا سے نہیں بچتا. ہر پھر پر یا عذاب ہے یا ثواب ہے, تو ثواب کے لیے ہر پھیر پر ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ثابت ہو جائے کہ اس کی اصل اللہ کے رسول کا حکم بات ہے, اس پر ثواب ہے. اگر یہ ثابت نہ ہو تو پھر وہ عذاب سے نہیں بچتا. اب عذاب کی مختلف صورتیں ہیں, کسی پر عذاب یہ ہے کہ اس کو سزا دی جاتی ہے, کسی کو معاف بھی کر دیا جائے تو اس کی ترقی تو کتنی, اس میں تو خلل آ گیا نا. اگر اس کی بجائے اس نے نیکی کی ہوتی تو اتنا دس قدم آگے نکل گیا ہوتا, تو وہ جو قدر مسافت میں خلل آ گیا یہ بھی تو ایک عذاب ہے. صوفی تو اسے بھی عذاب کہتے ہیں نا کہ آدمی ایک ترقی کر رہا ہے تو اس کا تنزل نہیں ہوتا, لیکن کسی خطا کسی گناہ کی وجہ سے ایک مقام پہ رک جاتا ہے, سال بھر دو سال رکا رہتا ہے, تو دو سال میں وہ مزید کتنا آگے بڑھ سکتا تھا, یہ سب بڑھ سکنا بھی تو تنزل ہے, اسے بھی تو شمار کرنا چاہیے نا. اور اصل نقصان ہوتا ہی منافع میں, یہ جو ہم نے شمار کر رکھا ہے نا کہ اصل گھر میں نقصان ہو تو اسے ہم نقصان سمجھیں گے, اصل گھر میں نقصان تو پتہ ہی ہوتی ہے. ایک آدمی 100 روپے انویسٹ کرتا ہے, 100 روپے خرچ کرتا ہے, 100 کے 105 یا 110 بنتے ہیں, تو ایک سال اس نے سال بھر محنت کی اور 100 کے 100 کمائے. آپ کہہ گئے خیر ہے نقصان سے بچ گیا, تو نقصان سے بچ کر یہ جو سال اس نے دھکے کھائے وہ کیا نفع تھا؟ جب 100 کا 100 ہی رہا اور ایک سال اس نے دھکے کھائے جھک ماری تو وہ نفے میں جو آپ کو وہ نقصان نہیں ہے. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ 100 میں سے بھی اس کے 80 رہ جائے, پھر آپ مانیں گے؟ اگر 100 کے 80 رہ گئے تو پھر تو وہ برباد ہو گئے, پھر تو اس کی اصل ماری گئی. یعنی نقصان حقیقتاً وہ ہوتا ہے جو منافع میں ہو, اصل پر نابود ہو جانا جو ہے یہ نقصان نہیں ہوتا, یہ تو سبھی ہوتی ہے. نقصان انسان کو نفع کیوں مقابل ہے؟ یہ نفع ہو یا نقصان، اصل قائم رہے، اصل کی اوپر اوپر جھگڑا چلتا رہے، نفع ہو یا نقصان. تو یہ جو فرائض ہیں یا جو ضروریات دین ہیں، یہ تو اصل ہے. انہیں کا گر جانا تو گویا دین کی عمارت گر گئی. نقصان تو یہ ہے کہ فرائض و واجبات سے بڑھ کر نوافل میں ہم کس قدر آگے بڑھتے ہیں. ان کو پورا کر کے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نفلیات میں کتنا آگے جاتے ہیں. اگر وہ چھوٹ گیا اور وہ بجائے اس کے کہ ہم حضور کے اس میں حقیقت پہ چلتے، وہ رسومات کی نظر ہو گیا، وہ بدعات کی نظر ہو گیا، وہ رواجات کی نظر ہو گیا، تو شاید بعض بدعات اتنی سخت ہے کہ ممکن ہے وہ ہمارے فرائض کو بھی لے سکے. بدعت میں ایک بہت بڑی شامت یہ ہوتی ہے کہ بدعت عقیدے کا ہونا ہے، یعنی اصل کو بدعت کھا جاتی ہے، منافع کو نہیں، اصل کو کھا جاتی ہے. ایک کام عملاً کرنا مباح ہے، آپ اسے ثواب یا اسے بڑی اللہ کی رضا کا سبب نہیں سمجھتے، مباح سمجھ کر کرتے تو وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن اسی کو باعث نجات قرار دے دیتے ہیں تو وہ بدعت بن جاتا ہے، اسی کو دین کا حصہ قرار دیتے ہیں تو وہ بدعت بن جاتا ہے، اسی پر ثواب کا عقیدہ رکھ لیتے تو وہ بدعت بن جاتا ہے. جب وہ بدعت بنتا ہے تو پھر وہ ہمارے عقیدے کو تباہ کرتا ہے. یعنی بدعت کی، ہر بدعت کی بنیاد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا اور ہم اپنی طرف سے حضور کے ذمہ لگا رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں اور سب حضور کا استعمال کر رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا اس کے دونوں جانے کے لیے یہی کر مقصد والے یا مطالب میں جن کا جزا پل یہ سب باپ کا ننارا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھے پر جھوٹ بولنا شروع کر دے وہ اپنا ٹھکانا دولت میں ہی کرا. تو بدعت میں ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس کی اثر حضور سے ثابت نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کا ثواب ہونا بڑے زور شور سے بیان کرتے ہیں. تو کسی چیز کا یہ کہنا کہ اس کا کرنا ثواب ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا حکم حضور نے دیا ہے، ورنہ ثواب کیسے؟ اور حضور سے ثابت نہیں ہوتا وہ تو میں جب ہمارا مقامی رواج ہوتا ہے، دو بار چھوڑ کر جاؤ تو آگے کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، نہ اس کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے، نہ حدیث میں ہوتا ہے، نہ سنت میں ہوتا ہے. تو ایسی ساری چیزیں وہاں سامنے آ جائیں گی جس طرح